آج ہماری گفتگو جن دو موضوعات پر ہوگی وہ دونوں موضوعات نجاست کی گفتگو سے متعلقہ ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک اعتبار سے یہ نجاست اور طہارت کی تمام مسائل کی بنیاد ہیں کہ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو نہ ہم اس زحمت میں پڑھتے کہ اسلام نے کتنی نجاستیں بتائی ہیں، نہ اس مسئلے میں پڑھتے کہ ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. بنیاد اس مسئلے پر ہے کہ جب کوئی چیز نجیس ہو جائے تو یہ تو ٹھیک ہے، عقل کا بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان صاف ستھری حالت میں رہے، لیکن کیا اسے پاک کرنا واجب ہے یا واجب نہیں؟ یہ مسئلہ شروع ہوا تھا کہ کس نجیس چیز کو پاک کرنا ہے اور کسے ہم چھوڑ دیں اس کی حالت پہ، چھوڑ دیں نجیس، قیامت تک نجیس رہے تب بھی کوئی بات نہیں. تو گفتگو کا خلاصہ تو یہ ہو گیا تھا کہ نو چیزوں میں اسلام نے طہارت کو واجب کیا ہے ہر مکلف کے لیے، ہر انسان کے لیے واجب کیا کہ یہ نو چیزیں اگر نجیس ہوں تو انہیں پاک کرو. ان کی دو قسمیں کر دی گئی تھیں. پہلے قسم کا بیان پچھلی تقریر میں مکمل ہو گیا کہ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں کہ جنہیں نجس کرنا تو کوئی حرج نہیں ہے، جب چاہے نجس کر دیں، لیکن پھر کسی نہ کسی وقت میں پاک کرنا پڑے گا. پانچ ایسی چیزیں ہیں اور چار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا نجس کرنا بھی غلط ہے اور ان کا پاک کرنا بھی واجب ہے. تو آج ہماری گفتگو ابتدا میں تو انہی چیزوں کے بارے میں ہوگی جو پچھلے درس میں بتائی جا چکی ہیں، مگر ایک اور عنوان سے. آج کا عنوان یہ ہوگا کہ جن چیزوں کو پاک کرنا واجب ہے کیا ان کے بارے میں دوسرے کو بتانا بھی واجب ہے یا نہیں؟ یہ پہلا مسئلہ ہوگا. اور پھر ہماری گفتگو ہوگی وہ چار چیزیں جن کا نجس کرنا بھی حرام ہے اور پاک کرنا بھی واجب ہے. تو آئیے پہلے پچھلے ہفتے کے مسئلے کو ایک مسئلے کی حد تک دہراتے ہوئے آج کی گفتگو شروع کریں کہ پچھلے ہفتے یہ بات ہوئی تھی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں ان میں سے چار چیزوں کو چھوڑ کر، مسجد کو، معصومین کے روضوں کو، قرآن کو اور قبر معصومین کی مٹی کو، ان چار چیزوں کو چھوڑ کر دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو آپ نجس کر سکتے ہیں. شوق سے نجس کریں، اطمینان سے نجس کریں، کوئی حرام کا مسئلہ اس میں نہیں ہے. کراہیت کی بات ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، حرام کچھ نہیں. دنیا کی تمام چیزوں کو آپ نجس کر سکتے ہیں چار چیزوں کو چھوڑ کر. لیکن ان چار چیزوں کو چھوڑ کر باقی جتنی چیزوں کو آپ نجس کر دیں گے ان میں سے پانچ چیزوں کو دوبارہ پاک کرنا پڑے گا. اور وہ بیان ہو چکا ہے کہ کپڑے کو اور جسم کو پاک کرنا پڑتا ہے، نجس تو جب دل چاہے کر دے کوئی بات نہیں، لیکن پھر اسے پاک کرنا پڑتا ہے نماز کے لیے. کپڑے اور جسم ہی کو پاک رکھنا پڑتا ہے طواف نماز کے لیے، یعنی نماز احتیاط اور سجدے اور تشہد کی قضا کے لیے. کپڑے اور جسم ہی کو پاک رکھنا پڑتا ہے طواف کے لیے، اور زمین کے اس ٹکڑے کو پاک کرنا پڑتا ہے کہ جو چونی کے برابر ہو جب اس پر نماز کا سجدہ کرے. اور پانچویں چیز کھانے اور پینے کی چیز، اسے پاک کرنا پڑتا ہے کھانے کے لیے. تو یہ پانچ چیزیں بیان کر دی گئی تھی کہ انہیں نجس کر سکتے ہیں مگر نماز کے لیے یا طواف کے لیے یا کھانے پینے کے لیے پاک کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ میں نے دوہرا دیا، غالباً دو یا تین منٹ لگے، مگر صرف اس لیے کہ آج کی گفتگو کا ابتدائی دس منٹ انہیں مسائل سے متعلق ہے. تو جن کے ذہن میں نہیں رہا یا جو نہیں تھے ان کو یاد آ جائے، جو نہیں تھے ان کے علم میں آ جائے کہ یہ جو پانچ چیزیں ہیں کہ کپڑے کو پاک رکھیے اور جسم کو پاک کیجیے اور سجدگاہ کو پاک کیجیے اور کھانے پینے کی چیزوں کو پاک کریں، یہ جو چیزیں ہیں یہ تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہم ان کو نجس بھی کر سکتے ہیں لیکن جب ضرورت پڑ جائے عبادت کے لیے تو پاک کرنا پڑے گا. اب ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنی حد تک تو یہ مسئلہ سمجھ لیا، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی ہے کہ جس کی یہ چیزیں نجس ہیں اور وہ ان کو استعمال کر رہا ہے تو کیا اسے بتانا واجب ہے کہ دیکھو فلاں چیز نجس ہے اسے استعمال نہ کرنا؟ یہ مسئلہ سمجھنا بڑا اہم ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر شریعت سے یا مسائل سے یا فقہ کی گہرائیوں سے جو ایک قسم کی دوری ہے, اس کے نتیجے میں اکثر یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ لوگ نجس کپڑے میں نماز پڑھ لیتے ہیں, نجس جگہ پہ نماز پڑھ لیتے ہیں, نجس کھانا یا پینا ان کے گھر میں ہو جاتا ہے, معلوم ہی نہیں کہ برتن کس طرح پاک کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. تو اب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اپنی حد تک تو ہر آدمی احتیاط کر لے گا, خصوصیت سے اس درد میں آنے والے وہی ہوں گے کہ جو ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں, مگر کیا دوسرے کو بتانا واجب ہے یا واجب نہیں؟ ایک دوسرا آدمی نجس کپڑے میں نماز پڑھ رہا, کیا ہم بتائیں گے کہ دیکھو تمہارا کپڑا نجس ہو گیا ہے؟ یا ایک دوسرا آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے نجس کپڑے میں, کیا ہم اسے بتائیں گے کہ تمہارا کپڑا نجس ہے؟ اور اسی طریقے سے ایک آدمی نجس کھانا کھا رہا ہے, کیا اسے لپٹ کے بتانا ہے کہ تم نجس کھانا کھا رہے ہو؟ یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے, اور یہ مسئلہ بہت آسان ہے اگر صرف دو اصول ذہن میں بٹھا لیے جائیں. پہلا اصول تو یہ ہے کہ دوسرے آدمی کے پاس جو نجاست ہے ہمارا مسئلہ تو ختم. اچھا اب یہ بات پھر میں یاد دلا دوں, اگر جس کو میں نے بار بار یاد دلایا ہے, لیکن بات اتنی اہم ہے اور ہمارا معاشرہ اتنا غافل ہے کہ بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ یہ مسئلہ کہتے ہیں دوسرے آدمی کو بتانا, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ غیر آدمی, مسجد میں ہم کو کوئی نمازی مل گیا, خانہ کعبہ میں کوئی مل گیا, ہوٹل میں کوئی مل گیا, نہیں, دوسرے کے اندر ہماری اپنی ماں بھی آ گئی, ہمارے والد بھی آ گئے, ہماری بیوی بھی آ گئی, ہماری سگی بہن بھی آ گئی, ہماری حقیقی اولاد بھی آ گئی, دوسرے کے اندر سب شامل ہو گئے. یعنی اگر اسلام کہے کہ دوسرے کو بتانا واجب نہیں ہے, تو چاہے باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا نجس چیز استعمال کر رہا ہو, یا بیٹے کی موجودگی میں باپ نجس چیز استعمال کر رہا ہے, یا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھے نجاست استعمال کرتے ہوئے, جہاں اسلام کہتے کہ دوسرے کو نہیں بتانا ہے, اس میں یہ سب آ گئے کہ بیٹے کو بھی بتانا ضروری نہیں, بیوی کو بھی بتانا ضروری نہیں, شوہر کو بھی بتانا ضروری نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں گھر کے کچھ ایسے رشتے دار ہوتے ہیں کہ جنہیں اتنا قریبی مان لیا گیا ہے, جس سے بعد میں فقہ کے مسائل بڑے پریشان کر دیتے ہیں. میراث میں آپ دیکھیں کہ کیونکہ اتنا قریبی ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ, شوہر اور بیوی کا رشتہ, کہ کبھی یہ طے ہی نہیں کیا جاتا کہ کون سی چیز کس کی ملکیت ہے. ابھی کام چل جاتا ہے, بعد میں کسی کے انتقال پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس چیز کا کیا کیا جائے. اسی طرح گھر کی جتنی چیزیں شوہر کی ملکیت میں ہیں, بیوی ان کو برابر سے اپنی چیز سمجھ کے استعمال کرتی ہے, معاشرہ بھی اس کو حق دیتا ہے, لیکن شرم یہ یہاں پہ عرف نہیں چلتا. یہ ایک ضمنی بات بیچ میں آ گئی, تو پھر میں اپنے موضوع پر آ جاؤں کہ نجاست اور طہارت کے اس مسئلے میں جو آپ سن رہے ہیں, دوسرے سے مراد اپنی ذات کے علاوہ ہر دوسرا, چاہے وہ ہمارا دشمن جانی ہو, اگر بتانا واجب ہو جائے تو اسے بھی بتانا, اور چاہے وہ ایک جان اور دو قالب والی شخصیت ہو, باپ اور بیٹا اور شوہر اور بیوی کا مسئلہ, وہ بھی یہاں پہ دوسرا مانا جائے گا. بتانا ہے تو سب کو بتانا ہے, نہیں بتانا ہے تو کسی کو بتانا نہیں. اچھا اب یہ وضاحت ہو جانے کے بعد آئیے مسئلے کو دیکھیے. یہ پانچ چیزیں جن کا بیان گزر گیا, یعنی نماز کے لیے, طواب نماز کے لیے, طواف کے لیے, سجدے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کو پاک کرنا, جو نجس چیزیں غلط ہیں نماز اور طواف اور کھانے پینے میں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسرا ان کو استعمال کر رہا ہے تو دو اصولوں پر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. پہلا اصول یہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس دوسرے کی نجاست میں ہمارا کوئی دخل ہے یا دخل نہیں, ہم سبب ہیں یا نہیں ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی جو نجس چیز استعمال کر رہا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جیسے عام طور پر کھانے پینے کے اندر جو نجاست آتی ہے وہ کھانا پکانے والے کی غلطی سے اگر آئے, مثلا بیوی نے یا ماں نے یا بہن نے نجس کھانا پکا لیا, ہمیں ہمارا کوئی دخل نہیں, تو ہم خود تو نہیں کھا سکتے, لیکن وہ لوگ جو خود کھا رہے ہیں, گھر کے دوسرے لوگ ایک ایسی نجاست کھا رہے ہیں جس میں ہمارا دخل نہیں تھا, ہماری وجہ سے چیز نجس نہیں. یا یہ کہ کپڑے برتا کپڑا ہے, نجس کپڑا تھا اسی عورت کا, اس نے خود ہی غلط طریقے سے دھو کے نماز میں پہن لیا, کپڑا نجس ہے مگر اس کی نجاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نے اسے نجس نہیں کیا نہ ہم اس کی نجاست کے سبب بنے. ایسی صورت میں کہ جب ہم خود دوسرے کی چیز کو نجس نہیں کر رہے ہیں نہ اس کی نجاست کا سبب بن رہے ہیں, اس صورت میں ہمیں بتانا ضروری نہیں. یہ پہلا اصول کہ ہر وہ نجاست جو دوسرے کی ایسی چیز میں ہے کہ جہاں اسے پاک کرنا واجب تھا, لیکن اگر اس کی نجاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, نہ ہم نے اسے نجس کیا نہ ہم اس کی نجاست کا سبب بنے, تو ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے بتانے کے بارے میں. وہ نجس کھانا کھائے تو ہم خاموش رہ سکتے ہیں, وہ نجس پانی پیئے تو ہم چپ رہ سکتے ہیں, وہ نجس کپڑے میں نماز پڑھے تو ہماری ذمہ داری نہیں, وہ نجس سجدہ پہ سجدہ کرے تو ہماری ذمہ داری نہیں, وہ نجس لباس میں طواف کر لے تو ہماری ذمہ داری نہیں. بڑا آسان مسئلہ کہ اگر دوسرے کی چیزوں کی نجاست ہمارا کوئی دخل نہیں, ہماری وجہ سے نجاست نہیں ہوئی, تو ہمیں بتانا واجب نہیں. یہ بات مکمل ہو گئی, آدھا مسئلہ تو یہی حل ہو گیا. اچھا اب یہ تو ایک آدھا مسئلہ ہوا, اس سے آپ یہ نتیجہ نہ نکالیں جیسے اکثر لوگ توحید کو پڑھ کر خود اپنا فیصلہ اس کے اندر ڈال دیتے کہ اگر یہ جملہ آ گیا کہ دوسرے کی نجاست سے آپ کا تعلق نہیں تو اسے آپ کو بتانا واجب نہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس جملے کو الٹا کر کے خود ہی مفہوم نکال لیں کہ اگر تعلق نہیں تو ہمیں نہیں بتانا, یعنی اگر ہمیں تعلق ہو تو بتانا واجب ہوگا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ابھی مسئلہ چل رہا تو دوسرے کی چیزوں کو اگر آپ نے نجس نہیں کیا تو اسے بتانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, چاہے جیسی ہی نجاست کیوں نہ ہو. البتہ یہ میں یاد دلا دوں کہ یہ مسئلہ مسجد, امام کے حرم, قبر معصومین اور قرآن کے بارے میں نہیں, وہ ایک الگ ہے. یہ اس کے اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں ان کی بات ہو رہی. یہ تو بات آدھی مکمل. اب آئیے اس کا دوسرا پہلو کہ اگر دوسرے کی نجاست میں ہمارا دخل ہے, ہماری وجہ سے دوسرے کی چیز نجس ہوئی, جیسے گھر کی عورتوں کو یہ مسئلہ اکثر پیش آتا ہے اپنے گھر کے مردوں کے متعلق کہ گھر کے مرد نے پاک کپڑا دھونے کو دیا, انہوں نے اس کو نجس کپڑے کے ساتھ ملا کے اس طرح دھو دیا کہ یہ جو پاک کپڑا آیا تھا اس کو یہ نجس کر رہی, صاف تو کر دیا مگر نجس کر دیا اور واپس کر دیا مثلاً اپنے بھائی کو یا بیٹے کو یا شوہر کو, وہ اس میں نماز پڑھنے جا رہا جبکہ بیوی دیکھ رہی ہے کہ کپڑا میری وجہ سے نجس ہوا, یا کھانے کو نجس طریقے سے گھر کی عورت نے پکا کر اپنے شوہر کو کھلایا. اب یہ جو کھانا کھا رہا ہے شوہر, تو عورت کو پتا ہے کہ اس کو میں نے نجس کیا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے شوہر یہ کھانا کھا رہا. تو اس صورت میں کیا ذمہ داری کہ جب نجاست کا سبب ہم بنے, ہم نجاست کا سبب نہ ہو تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں, لیکن اگر ہم نجاست کا سبب ہوں تو یہاں پھر دو مسئلے ہیں. ان دو مسئلوں کو سمجھ لیں تو ساری گفتگو مکمل. اب اگر ہم نجاست کا سبب بن رہے ہیں تو اس مسئلے کو اس طرح سمجھیں کہ دنیا میں یہ جو جتنی پانچ چیزیں آپ کو بتائی گئی, بلکہ اس سے ہٹ کر بھی دنیا میں جتنی چیزیں, اس کی پاکیزگی یا طہارت کی اسلام نے دو قسمیں کی. ذرا تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, میں توضیح کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا تو واضح نہیں ہوگا. میں ذرا تھوڑا سا مشکل لفظ بتا دوں آپ کو, اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے لیے بالکل پانی کے مانے. یہ جو پاکیزگی کا مسئلہ آتا ہے کہ فلاں چیز کو پاک کرو, تو پاک کرنے کی دو قسمیں ہیں. ایک کو ہم اپنے فقہ میں کہتے ہیں طہارت حقیقی یا طہارت واقعی, جسے اردو میں بھی کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا, حقیقت میں ایسا ہوا, اور ایک کا نام ہے طہارت ظاہری. مشکل اصطلاح ہے, مجھے اندازہ ہے, لیکن مسئلے کی بنیاد میں یہ اصطلاح بہت کام آئے گی. طہارت واقعی اور طہارت ظاہری. طہارت واقعی ایسی طہارت کو کہتے ہیں, طہارت میں نے پاکیزگی, کہ جو اللہ کو حقیقتاً چاہیے, چاہے ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو, وہ طہارت ضروری ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ اس قسم کی چیز ہے, زہر کے معنی سے. جس طرح زہر جو ہے وہ اگر ہم کو پتا ہو اور ہم زہر کھا لیں تب بھی نقصان ہوگا, اگر ہم کو پتا نہ ہو ہم دھوکے سے زہر کھا لیں تب بھی زہر کا نقصان تو ہے, وہ نقصان ہمیں پہنچ کے رہے گا. تو جن مقامات پہ طہارت واقعی کا لفظ آتا ہے, یعنی مطلب یہ کہ وہاں کی نجاست ایسی جو بڑی نقصان دہ ہر صورت میں اسے دور کرنا, تو دنیا میں جب ہم چیزوں کو پاک کرنے جاتے ہیں, جو لوگ اس مسئلے میں میرے ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں وہ فکر نہ کریں, اس کے بعد جب مسئلہ حل ہوگا تب بھی میں کوشش کروں گا کہ ان کے لیے بھی اس کو واضح کر دوں جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. لیکن جو سمجھ رہے ہیں ان کو بتانا زیادہ بہتر کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خدا کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی پاکیزگی چاہیے ہے, چاہے تمہیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو. یہ دو ہی چیزیں ہیں زیادہ جو اس میں سامنے آ سکتی. کھانے پینے میں طہارت واقعی چاہیے, کھانا پینا بالکل پاک ہونا چاہیے. چاہے ہمیں یقین ہو یا یقین نہ ہو, خدا جاتا ہے کہ ہم کھانا پینا بالکل پاک جائیں, کھانے پینے کو بالکل پاک ہونا چاہیے. اور دوسرا ہے وضو اور غسل کی طہارت. کپڑے کے پاک کرنے میں تو اکثر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا کپڑا نجیس سے آپ نے پاک سمجھ کے نماز پڑھ لی تو نماز صحیح. لیکن وضو اور غسل میں آپ دیکھیں گے کہ غلطی کسی طرح سے بھی ہو وضو اور غسل باطل. ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا ہاتھ نجیس ہے اور ہم نے ایک مرتبہ پانی ڈال کے وضو کر لیا, تو نجیس ہاتھ پر وضو بیکار ہے, وہ تو وضو نہیں ہوا. اگر دس دن کے بعد بھی پتا چلا تو وہ نماز ہماری غلط ہے, اس کی دوبارہ تکرار ہوگی. غسل میں بھی آپ کو یہی مسئلہ یاد ہوگا. جن کے سامنے وہ مسائل ہیں وہ تو میری بات سمجھ گئے ہوں گے. میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ عام جو صاحبان ایمان ہے وہ نہ اکتا جائیں. بہرحال طہارت واقعی دو ہی چیزوں میں آتی ہے, کھانے پینے میں اور وضو اور غسل. وضو اور غسل میں تو بار بار میں نے بتایا کہ اسلام اس میں جہالت کو اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کو بھی معاف نہیں کرتا ہے. ہمارا جسم نجیس تھا, ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نجیس ہے, اور ہم نے ایک مرتبہ پانی ڈال کے غسل کر لیا. ایک سال بعد بھی پتا چلے تو وہ غسل باطل ہو گیا ایک سال پہلے والا, اور اس میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب کے پتا کرنا پڑے گی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اسلام طہارت واقعی مانگتا ہے, یہ ہے کھانا پینا اور وضو اور غسل. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں, ظاہری طہارت کافی ہے. یعنی وہ جو انسان ہے, وہ جو نماز پڑھنے والا ہے یا طواف کرنے والا, اگر اس کے دل کو یقین ہو کہ میرا کپڑا پاک ہے تو چل جائے گا معاملہ, چاہے اصل میں کپڑا پاک نہ بھی. صرف اس کے دل کا یقین اور اطمینان کافی ہے, خدا اس کی نجاست و طہارت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا, بلکہ خدا اس کے دل کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا. اگر ایک مومن اس نے اپنے کپڑے کو دیکھا بظاہر پاک نظر آیا, اس نے نماز پڑھ لی, تو چونکہ اس کا دل مطمئن تھا اپنے کپڑے کی پاکیزگی پر, یہ نماز صحیح ہے چاہے خدا دیکھ رہا ہو کہ کپڑا نجس ہے. مگر اس مومن کو نہیں پتا تو نماز صحیح. لیکن وضو اور غسل میں ایسا نہیں چلتا. وضو اور غسل میں اگر مومن سمجھ رہا ہے کہ میرا ہاتھ پاک ہے اور وہ وضو کر, تو خدا مومن کے دل کو نہیں دیکھے گا, خدا حقیقت کو دیکھتا ہے. وضو اور غسل اس کا ہاتھ نجس ہے, یہ وضو غلط اور یہ نماز باطل. تو دو چیزیں ہو گئی, طہارت واقعی اور طہارت ظاہری. اب مسئلہ بہت آسان ہو گیا, بات ختم ہو گئی. جن کو مشکل لگا وہ بھی مطمئن ہو جائے, اب مشکل مرحلہ ختم. اب تو بالکل آسان سا مسئلہ. کہ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ پانچ چیزیں کہ جن میں طہارت ضروری ہے, نماز کے لیے, طواف کے لیے, سجدے کے لیے, کھانے پینے کے لیے اور نماز احتیاط وغیرہ کے لیے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسرا آدمی نجاست کی حالت میں یہ کام کر رہا جس میں طہارت ضروری, پاکیزگی ضروری, تو اب دیکھیے مسئلہ بہت آسان. کہ اگر ہم اس کی نجاست کے سبب نہیں ہیں تو ہم سے کوئی ذمہ داری نہیں. اس کا کپڑا ہم نے نجس نہیں کیا, وہ نجس کپڑے میں نماز پڑھ لے, اسے بتانا ہم پر واجب نہیں. اس کا احرام ہم نے نجس نہیں کیا, وہ نجس احرام میں طواف کر لے, اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں. اس کی سجدگاہ کو ہم نے نجس نہیں کیا, وہ نجس سجدگاہ پہ نماز پڑھ لے, ہمیں نہیں بتانا. اس کا کھانا پینا ہم نے نجس نہیں کیا, وہ یہ نجس کھانا پینا کھا لے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. اس میں ہم نے نجاست کو داخل نہیں کیا. اچھا, لیکن اگر وہ جو دوسرا آدمی نجاست کو استعمال کر رہا ہے مگر اس کی نجاست, اس میں نجاست ہم نے داخل کی, ہم سبب بنے ہیں اس کی چیز نجس کرنے کا, تو اس میں بھی اسلام نے بڑا آسان مسئلہ رکھا کہ اگر وہ چیز ایسی اس میں خدا کو ظاہری طہارت چاہیے ہے تو اس میں بھی اس کو نہیں بتانا چاہے وہ نجس چیز استعمال کر لے, اور اگر وہ چیز ایسی ہے جس میں خدا کو حقیقی طہارت چاہیے ہے تب ہم پر واجب ہے کہ اگر ہم نے اس کی چیز نجس کی ہے تو اس کو ہم بتائیں. اب میں مثالیں دے دوں. کھانے پینے میں خدا کو حقیقی طہارت چاہیے, اگر ہم نے کسی دوست کے یا جیسے میں نے مثال دی کہ بیوی نے شوہر کے کھانے کو نجس کر دیا تو چونکہ نجس کرنے والے ہم ہیں اور ایسی چیز کو نجس کر رہے ہیں جس میں خدا کو اصلی طہارت چاہیے، کھانے پینے میں اصلی طہارت چاہیے، اب اسے بتانا پڑے گا کہ دیکھو یہ تمہارا کھانا یہ تمہارا پانی نجس، یا اس کے گلاس یا برتن کے اندر کے حصے کو ہم نے نجس کیا جو کھانے پینے میں استعمال ہوتا، اب ہمیں بتا دینا پڑے گا دیکھو تمہارا برتن تمہارا گلاس نجس ہو گیا. لیکن اگر ہم ایسی چیز کو نجس کریں کہ جس کے اندر خدا کو اصلی طہارت نہیں چاہیے فقط ظاہری طہارت چاہیے، جیسے ہم کپڑا نجس کر دیں، ایک عورت ایک بیوی اپنے شوہر کے کپڑے کو دھوتے ہوئے نجس کر دے اور معلوم کہ شوہر اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھے گا، تو چونکہ نماز کے کپڑے میں ظاہری طہارت چل جائے گی، یعنی شوہر کو پتا ہی نہیں کہ میرا کپڑا نجیس ہے، تو وہ تو اطمینان کی حالت میں نماز پڑھے گا کہ میں صحیح کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور خدا نماز کی حالت میں مومن کے دل کو دیکھتا، اس کے کپڑے کو نہیں دیکھتا کہ کپڑا کیا، دل اس کا مطمئن ہے تو نماز صحیح. اس چیز میں بیوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے شوہر کو کہ میں نے تمہارا کپڑا نجیس کر دیا. تو اب میں مسئلے میں دو تین مثالیں اور دے کے بات ختم کروں تاکہ بہت زیادہ الجھن بھی پیدا نہ ہو. تو آئیے پھر ہم دیکھ لیں کہ مسئلے کا خلاصہ یہ نکلا کہ جن چیزوں کو ہم نے نجیس کیا دوسرے کی چیز، اگر وہ چیزیں ایسے کاموں میں استعمال ہوں جس میں خدا اصلی طہارت جاتا یعنی کھانے پینے میں استعمال ہو یا وضو اور غسل میں استعمال ہو تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ تمہاری چیز میں نے نجس کر دی. لیکن اگر وہ چیز ایسے کاموں میں استعمال نہ ہو، خالی مثلا گھر میں بچھانے والی چیز ہے، کھانے پینے سے تعلق نہیں، جیسے دری نجس کر دی، چادر نجس کر دی، قالین نجس کر دیا، فرنیچر نجس کر دیا، یا یہ کہ پہننے والی چیز ہے اس کا رومال نجس ہو گیا، اس کا جوتا یا اس کی چپل یا اس کا موزہ یا اس کا لباس نجس ہو گیا یا اس کی ٹوپی نجس ہو گئی، یہ سب چیزوں کی نجاست اس کو بتانا ہماری ذمہ داری نہیں کہ جس کے اندر ظاہری طہارت چل جائے گی. خلاصہ یہ کہ کپڑے کی نجاست کے بارے میں دوسرے کو نہیں بتانا، فرش کی نجاست کے بارے میں دوسرے کو نہیں بتانا، یا اور مختصر کر دوں کہ کھانے پینے اور وضو اور غسل والی چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کی نجاست کی اطلاع دوسرے کو دینا ضروری نہیں. جب میں جان بوجھ کے وہ مثالیں نہیں دے رہا کہ وضو اور غسل سے میری مراد کیا ہے، بعض اوقات کپڑے کی نجاست وضو غلط کر دیتی ہے، وہ مثال آپ خود اپنے ذہن میں بنا لے، میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب اس کو میں اور واضح کر دوں، یہ جو ہم نے کہا کہ دوسرے کی چیز جو نجس ہو جائے تو بتانا ہماری ذمہ داری نہیں، اگر وہ چیز کھانے پینے کی نہیں پھر ہمیں نہیں بتانا. اب اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، مثلا دکاندار کی دکان میں کپڑے کا تھان نجس ہو گیا اور وہ یہ کپڑے کا تھان پھینک نہیں سکتا، پاک بھی نہیں کرنا چاہتا، کپڑا نیا نہیں رہے گا، وہ اسی حالت میں بیچ رہا، تو اس موقع پر اس کے لیے یہ بتانا واجب نہیں ہے اپنے خریدار کو یا گاہک کو کہ کپڑا نجیس ہے، یہ بتانا یہ بڑا واجب نہیں. چاہے دکاندار کو معلوم ہو کہ یہ اس سے لباس بنا کے نماز پڑھے گا یا اس سے یہ پہن کے طواف کرنے چلا جائے گا خانہ کعبہ میں، کیونکہ نماز اور طواف میں ظاہری طہارت کافی ہے. تو اس میں جو ہم نے بتایا کہ دوسرے کو بتانا ضروری نہیں، اس میں دکاندار کی بھی ذمہ داری آ گئی کہ دکاندار کو بھی نہیں بتانا. ہاں لیکن اگر کھانے پینے کی چیز دکاندار بیچ رہا اور وہ نجیس ہے مثلا گوشت نجیس ہے تو وہ بتانا پڑے گا، لیکن اگر کھانے پینے کی چیز نہیں باقی چیزیں بیچ رہا ہے تو چاہے اس کو معلوم بھی ہو کہ خریدار اس کو عبادت میں استعمال کرے گا پھر بھی یہ چیز بتانا ضروری نہیں. اسی میں آریے کا مسئلہ آ گیا جو ہمارے گھروں میں بہت زیادہ چلتا ہے مسئلہ آریا، یعنی ادھار کوئی چیز لینا اور دینا. جیسے فرض کیجئے کہ ہم نے کسی کا کپڑا ایک دن کے لیے لے لیا کہ مثلا شادی میں جانے کے لیے لباس نہیں ہے، یا سننے میں آیا ہے کہ کبھی کبھار شیروانی کا مسئلہ ٹیلی ویژن پہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شیروانی سب کو پہننا پڑتی تو یہاں سے وہاں گئی اور وہاں سے وہاں گئی اور وہاں سے وہاں گئی، تو اب اس صورت میں یہ بتانا اگر ہمارے پاس آ کر کسی اور کا لباس ہمارے پاس آ کے نجیس ہو گیا، ہم نے آریتن لیا عارضی استعمال میں لیا ہے، اس نے ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم کو دیا اور ہمارے پاس یہ لباس نجیس ہو گیا، تو اب نہ تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اسے پاک کریں اور نہ یہ واجب ہے کہ واپس کرتے وقت اس کے مالک کو بتا دیں کہ کپڑا نجس ہو گیا ہے تم پاک کر لینا، چاہے ہم کو معلوم بھی ہو کہ وہ اس کو نماز میں استعمال کرے گا. عورتوں میں تو عام طور پر لباس کا ایکسچینج زیادہ ہوتا ہے، کبھی دوپٹے کا کبھی ساڑی کا، تو اس میں یہ مسئلہ کام آنے والا مسئلہ کہ یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز نجس ہو گئی. یا زیور کا مسئلہ، یہ زیور پہن کے جاتی ہیں ایک دوسرے کا، بہنیں ہیں، دیورانیاں جسانیاں ہیں، اس میں اگر نجس بھی ہو جائے زیور ہمارے پاس، تو جب ہم واپس کریں گے تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ نجس ہو گیا. تو چاہے خریدار کا اور دکاندار کا مسئلہ ہو، وہاں بھی نہیں بتانا کہ یہ چیز نجیس ہے. چاہے آریہ لینے اور دینے کا مسئلہ ہو گیا، چادر ہے، فرش ہے، پنکھا ہے، جو لوگ ایک دوسرے سے ایک دو دن کے لیے لے کے آ جاتے ہیں، اس میں بھی بتانا ضروری نہیں ہے. جہاں تک اخلاقی ذمہ داری تو معاشرہ کہے گا کہ بھائی تم لے کے آئے، تمہیں بتانا چاہیے تھا واپسی میں کہ اس میں یہ نجاست آ گئی، مگر شرعی کوئی ذمہ داری نہیں. شرعی ذمہ داری کن چیزوں کے بارے میں ہے؟ صرف ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کا تعلق کھانے اور پینے سے ہو. تو خیر یہ بات مکمل ہو گئی کہ بیچنے اور خریدنے کی چیز ہو تو دکاندار کو نہیں بتانا، آریہ لینے اور دینے کی چیز ہو. اچھا آریہ میں دونوں مسئلے آ گئے. مثلاً فرض کیجیے کہ ہمارے پاس قمیض، ہماری قمیض نجس ہے، سوچا تھا کہ اسے پاک کر لیں گے، کیونکہ اگر ہم اس قمیض میں نماز پڑھیں تو ہم پہ تو پاک کرنا واجب. لیکن اس سے پہلے ہمارے دوست نے کہا ایک دن کے لیے دے دو، اب ہم اس کو دے رہے ہیں، معلوم ہے کہ اس کو پہن کے نماز پڑھے گا، تو دینے والے کو یعنی ہم پر دیتے وقت بتانا واجب نہیں اگر ہم نجس کپڑا دے رہے ہیں. اور فرض کیجیے اور اگر ہم نے پاک کپڑا دیا، اس کے پاس نجس ہو گیا، تو اسے واپس لوٹاتے وقت ہمیں نہیں بتانا، نہ ہم اس کو بتانا نہ ہم پر واجب ہے، نہ اس کو ہمیں بتانا واجب. تو دینے والے کو بھی بتانا واجب نہیں، اور واپس اپنی چیز واپس چیز لوٹاتے وقت لینے والے کو بتانا واجب نہیں. اتنی سہولت اسلام نے اس مسئلے کے اندر رکھی. لیکن ہاں برتنوں کا مسئلہ الگ ہے. تو کھانے پینے کے برتن ہوتے ہیں کہ مثلاً اگر گلاس نجیس ہو گیا یا پلیٹ نجیس ہو گئی، گلاس اور پلیٹ کا وہ حصہ جو کھانے اور پینے میں استعمال ہوتا، گلاس اگر باہر سے نجیس ہوا یا پلیٹ اگر نیچے سے نجیس ہو گئی تو وہ بتانا واجب نہیں، لیکن وہ حصہ جو کھانے پینے میں آتا ہے وہ بتانا پڑے گا. اچھا اس میں ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ آپ ایسی چیز دے رہے ہیں کہ جو کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتی، مثلا کپڑا دے رہے ہیں، آپ کو بتانا واجب نہیں ہے سامنے والے کو بھی یہ چیز نجیس، چاہے ایک پرسن چانس ہو کہ وہ اس کو کھانے پینے میں استعمال کر لے. مثلا اس کے گھر میں پلیٹ نہیں ہے، وہ ہماری اسی قمیض کے اوپر سالن یا روٹی یا چاول رکھ کر اس کے اوپر سے کھائے گا، تب بھی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اسے بتائیں اگر یہ چیز وہ جو عام معاشرے میں کھانے پینے میں استعمال نہیں کی جاتی ہے. البتہ اگر ہم کو شروع میں یقین ہو گیا تو بات دوسری. تو مسئلہ کیا، دو اصول کی روشنی میں مسئلہ مکمل ہوا کہ ہر وہ چیز جس کی نجاست میں ہمارا دخل نہیں ہے وہ تو دوسرے کو بتانا ہی نہیں، اور ہر وہ چیز جو ہم نے نجس کر لی اس میں یہ مسئلہ کہ اگر سامنے والا اسے کھانے پینے میں استعمال کر رہا ہے تو اسے بتانا پڑے گا، اگر کھانے پینے یا وضو اور غسل کا تعلق نہیں ہے اس چیز سے تو اسے بتانا واجب نہیں. اب اس کے اندر یہ ساری بات مکمل ہو گئی. آخر کے دو مسئلے آپ اور سن لیجیے. ایک مسئلہ اس میں آ جاتا ہے دعوتوں کا. یہ مسئلہ توسیع میں ہے اس لیے میں زیادہ اس میں وقت نہیں لگانا چاہتا کہ اگر کبھی دعوت وغیرہ میں، دعوت سے مطلب پانچ دوستوں کی دعوت بھی ہو سکتی ہے اور ولیمے کی یا اور کوئی خوشی کی تقریب بھی جس میں 500 یا 1000 آدمی آئے، اگر دعوت میں کبھی پتا چل جائے کہ یہ کھانا نجس ہو گیا ہے جو کھایا جا رہا، اب اس وقت کیا ذمہ داری ہوگی ہماری؟ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا مسئلہ پیش آیا تو آدمی بڑا پریشان ہو جاتا کہ عین دعوت کی تقریب میں یہ بتا دینا یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ. اتنی دیتے ہیں وہ بیچارہ میزبان ہے جس نے اتنے خلوص سے اور اتنی زحمت اٹھا کے اس دعوت کی ہے، اس کے لیے اس وقت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اگر خاموش رہے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں گناہ نہ ہو. تو دعوتوں کا مسئلہ بھی میں نے الگ سے اس لیے بتایا کہ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، ورنہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اسی اصول سے جو ابھی آپ نے سنا کہ دعوت کا کھانا پینا اگر نجس ہو جائے تو بہرحال کھانے پینے کی نجاست تو بتانا ہوگی. لیکن یہی دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم اس کے سبب بن رہے ہیں، ہماری وجہ سے دوسرے آدمی تک نجس چیز پہنچ رہی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، اگر ہم سبب نہیں بن رہے تو ہمیں نہیں بتانا. کیا مطلب؟ اگر ہم خود مہمانوں میں سے ایک مہمان ہیں، ہماری طرف سے دعوت نہیں، کھانا ہم نے نہیں پکوایا، کھانا ہماری طرف سے یا ہمارے نام سے تقسیم نہیں ہو رہا، ہم خود مہمان کی حیثیت سے گئے تھے اور ہماری آنکھوں کے سامنے باورچی نے اس کھانے کو نجس کر دیا، یا باورچی کو بھی پتا نہ چلا اور اس میں کوئی چوہا یا کوئی بلی گر کے پھنس گئی اور ہم نے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا، اب کیا مسئلہ؟ اب اس صورت میں کیونکہ اگر ہم خود مہمان ہیں تو وہی مسئلہ چلے گا کہ ہر وہ چیز جس کی نجاست سے ہمارا تعلق نہ ہو اس میں دوسرے کو بتانا واجب نہیں، تو اب یہ مسئلہ ہوگا کہ دعوت کسی اور نے دی، ہم میزبان نہیں، ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم مہمانوں کو بتائیں، البتہ ہم خود بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ نجس، دوسروں کو بتانا بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں پتا ہو کہ بعد میں ان کی وجہ سے نجاست ہم تک آ جائے گی تو کھانے کے بعد بتا دیجیے، یعنی یہ معلوم ہو کہ یہ لوگ جو دوسرے لوگ جن بیچاروں کو معلوم نہیں یہ کھانا وانا کھا لیں پھر ان کے ہاتھ نجس ہوں گے، یہ ہم سے ہاتھ ملائیں گے، یہ ہمارے کپڑے کو یا ہمارے برتن کو نجس کر دیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں بتانا واجب نہیں، لیکن اگر خود ہماری طرف سے دعوت ہو رہی پھر ہمیں مہمانوں کو بتانا واجب ہے کہ یہ کھانا نجس ہو گیا، کیونکہ نجس کھانا دوسروں کے سامنے ہمارے سبب سے پہنچ رہا، کہنے والا کہہ سکتا ہے کیا ہم میزبان ہیں مگر کھانا ہم نے نجس تو نہیں کیا، کھانا تو بہت ہی نے نجس کیا، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پورے مسئلے میں دو جملے توڑا، اگر کھانا ہم نے نجس کیا ہے یا ہمارے سبب سے نجس کھانا آگے جا رہا تو ہم سے ذمہ داری ہے، اب جب میزبان ہم ہیں تو باورچی نے کھانا نجس کیا مگر سبب تو ہم بنے، لوگ باورچی کے کہنے پہ نہیں آئے، لوگ ہمارے کہنے پہ آئے، ہماری وجہ سے کھانا کھا رہے ہیں، تو دعوتوں میں جب کھانا نجس ہو جائے تو جو میزبان ہے اس پر تو واجب ہے دوسروں کو بتائے، کیونکہ وہ نجاست کا سبب بن رہا اور نجاست بھی اس میں ہے جو حقیقی طہارت چاہیے، اور اگر وہ خود مہمانوں میں سے ایک ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے دوسروں کو کھاتا دے کے، اس پر بتانا واجب نہیں، یہ سارا مسئلہ مکمل ہو گیا، بات اختتام کو پہنچ گئی، صرف اس کے اندر ایک آخری بات رہ گئی ہے کہ جس کی وضاحت ضروری ہے، اب یہ آخری مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں اب تک جو کچھ گفتگو ہوئی ہے آغائے ہوئی نے اس میں ایک جگہ پہ اصول کو بدلا، وہ آخری بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ دوسرے کی چیز اگر نجیز ہو تو ہمیں اسے نہیں بتانا ہے اگر ہم سبب نہیں، اور اگر ہم سبب ہیں تو کپڑے وغیرہ کی چیز میں پھر بھی نہیں بتانا، لیکن آغائے ہوئی کہتے ہیں سوائے ایک مقام کے، مہمان اور میزبان کا مسئلہ الگ، کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ گیا اور ہمارے گھر کا فرنیچر، کھانے پینے کی بات نہیں، کھانے پینے میں تو بتانا پڑتا ہے، کھانے پینے کے علاوہ بات ہے، ہمارے گھر کا فرنیچر مثلا نجیس ہے یا قالین نجیس ہے یا دری نجیس ہے جس پر مہمان بیٹھ گیا، تو اس صورت میں آغاز خمینی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ وہی پرانا مسئلہ، کہ مہمان اگر کھانے پینے کے علاوہ نجاست کی کسی بھی چیز کے آگے بیٹھے گا تو اس کا کپڑا نجیس ہوگا، اس کا جسم نجیس ہوگا، نجیس اب کپڑے اور جسم کی نجاست میں تو بتانا واجب ہی نہیں، آغاز خمینی کا تو وہی نظریہ، مگر آغاز کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، مہمان کے سلسلے میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر مہمان آیا اور آپ کے گھر میں کوئی نجاست والی چیز ہے اور اس پر وہ آ کے بیٹھ گئے تو اگر وہ خود سے بیٹھ گیا تو پرانا مسئلہ چلے گا کہ آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اگر آپ نے اسے نجاست والی جگہ پہ بٹھایا، مہمان کی بات ہو رہی، تو پتا تھا کہ یہاں بچہ پیشاب کر کے گیا پھر بھی لا کے آپ نے اس کو بٹھا دیا اور اس کا کپڑا نجس ہو گیا تو آپ کو اسے بتا دینا پڑے گا، تو خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کی نجاست کے سبب بنے تو کپڑے اور جسم میں بتانا واجب نہیں ہوتا، مگر آپ کوئی کہتے ہیں سوائے مہمان کے، مہمان کو بتانا ہے باقی کسی کو نہیں بتانا، جس کے آپ دیکھ رہے ہیں چیز اس کو نہیں بتانا، جسے آریہ دے رہے ہیں اس کو نہیں بتانا، جس سے آریہ لے رہے ہیں اس کو نہیں بتانا، صرف مہمان کو بتانا، اور آغا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، مہمان کے بارے میں بھی وہی پرانا اصول چلے گا کہ اگر کھانے پینے کی چیز نجس نہیں ہوئی ہے باقی کوئی چیز نجس ہوئی ہے تو آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ پورا مسئلہ مکمل ہو گیا کہ اگر کوئی دوسرا آدمی نجاست کو استعمال کر رہا ہو تو کب اسے بتانا واجب ہے اور کب اسے بتانا واجب نہیں. یہ بات مکمل ہو گئی. اب میں اس مقام پر ایک ایسا مسئلہ بتا دوں جو علماء ضمناً بتا دیتے ہیں, تحریر کر دیتے ہیں اس مقام پر. اب ایک آخری مسئلہ آتا ہے بچے کا مسئلہ, کہ بچے کا مسئلہ جو ہے وہ علماء الگ سے بتاتے ہیں کیونکہ بچہ مکلف تو نہیں, اسے کوئی چیز بتانا کہ پاک ہے یا نجس ہے بالکل بیکار, اس پہ تو کوئی حکم ہی نہیں. اگر ہم اسے بتا بھی دیں کہ تمہاری چیز پاک ہے یا نجس ہے تو اس پر واجب کرنا, اس پر پاک کرنا تو واجب نہیں, بچے پہ تو کوئی چیز واجب نہیں. تو بچے کا مسئلہ اس پوری گفتگو سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. علماء بچے کے لیے ایک آخر میں ایک مسئلہ بتاتے ہیں کہ ہاں اگر آپ کبھی بچے کو نجیس چیز کھاتے پیتے دیکھیں تو کیا حکم ہے. باقی بڑوں کے بارے میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ کھانے پینے کی نجاست ہر صورت میں دوسرے کو بتانا, کیونکہ اسلام یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ معاشرے میں کوئی چیز نجیس کھا پی رہا ہو ہمارے سبب سے. سبب ہمارا نہ ہو تو خیر کوئی بات نہیں, لیکن بچے کا الگ مسئلہ ہے. بچے کا مسئلہ سن اور اس اعتبار سے سنیں کہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں بہت رائج ہو گئی ہیں معاشرے میں. بچہ زیادہ رو رہا ہو تو ماں نے افیم پلا دی, بچے کو ذرا سردی لگ رہی ہے تو ماں نے پراندی پلا دی, بچے کو اگر کوئی نیند میں پریشانی ہو رہی ہے تو بغیر شریعت کو دیکھے ہوئے اس کو گولی دے دی نیند کی. اب دیکھیں تو صحیح کہ مسئلہ ہے کیا, ماؤں کو یا باپوں کو یہ اختیار ہے یا اختیار نہیں ہے. بس یہ آخری جملہ ہوگا ہمارا, یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی اس کے اوپر کہ اب بچے کے سلسلے میں کیا مسئلہ. تو دیکھیے میں یہ مسئلہ اس انداز سے بیان کروں, اگرچہ موجودہ مراجع نے تو اس مسئلے کو بہت آسان کر دیا, لیکن یہ مسئلہ ہمارے یہاں اختلافی مسئلہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ جو نجس چیز بچہ کھائے پیے گا تو یہاں دو الگ الگ چیزیں, یا تو وہ خود عین نجس کھا رہا یا وہ متنجس کھا رہا. یعنی عام انسان کے بارے میں تو یہ تصور کم ہے کہ وہ عین نجس کھائے, اس لیے اس میں یہ بحث آئی نہیں. بچے میں تو ہے کہ بعض اوقات بچہ ہے نہ سمجھے معلوم نہیں, اس نے مثلا پیشاب میں ہاتھ لگایا اور وہ پیشاب اس کے منہ میں چلا گیا, یا خون پہ اس نے ہاتھ ڈالا اور خون کو اس نے چوس لیا. بچے آئے سب کچھ اس سے ممکن ہے. تو یا شراب اس کے سامنے آ گئے اس نے پی لیا, یا منی ہے یا مردار ہے یا کتے اور سور کی رطوبتیں بچے نے اس کو چوس لی یا پی لی. اب یہ تصور ہمارے اور آپ کے لیے کتنا ہی گھناؤنا ہو مگر بچے کے لیے تو بالکل ممکنات میں سے. اس لیے علماء بچے میں مسئلہ اس طرح کہتے ہیں کہ بچہ جو نجاست میں کھانے پینے میں ملوث ہوگا تو یا تو وہ خود عین نجس کھا رہا, یعنی وہ دس نجس چیزیں, پیشاب ہو, پیخانہ ہو, منی ہو, مردار ہو, خون ہو, کتا ہو, سور ہو, کافر ہو, شراب اور بیئر, یا وہ متنجس چیز کھا رہا ہو, یعنی روٹی کھا رہا ہے, چاول کھا رہا ہے, سالن کھا رہا ہے, مگر ایسا کہ جس میں کوئی نجاست گر گئی تھی. اب یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, بچہ یہ کھا رہا ہوگا یہ وہ کھا رہا ہوگا. تو عین نجس میں علماء نے بتایا کہ جو نشے والی چیزیں ہیں وہ تو بچے کے لیے حرام ہے, بچے کو ہم کھلا نہیں سکتے ہیں, اور اگر بچہ خود اسے کھا رہا ہو تو اس کو روکنا واجب ہے. نشے والی چیزیں شراب ہو, بیئر ہو, افیم ہو, چرس ہو, یہ جتنی چیزیں ہیں نہ اسے کھلا سکتے ہیں نہ یہ کہ بچہ کھا رہا ہو تو اسے چھوڑ سکتے ہیں. یہ سارے جملے اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارے علماء میں بہت اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بچے کو کھلا نہیں سکتے, کھا لے تو ہم سے کیا تعلق. لیکن موجودہ مراجع کا مسئلہ آپ سنیے کہ نشے والی چیز بچے کو نہ کھلا سکتے ہیں نہ اگر وہ کھا رہا ہو تو اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں, بلکہ کھلانا بھی حرام, کھا رہا ہو تو روکنا بھی واجب. یہ تو مسئلہ ہو گیا نشے والی چیزوں. نشے والی چیزوں کے علاوہ جو باقی نجس چیزیں, عین نجس, پیشاب, پیخانہ, منی, خون, مردار, کتا, سور, کافر, یہ آغا ہے میں نے کیا نجاست والے ہوں اس کا مسئلہ, یہ چیز اگر بچہ کھا رہا ہو, اس میں بھی بات قرآن علماء فرق کرتے تھے کہ کھلانا صحیح نہیں ہے, خود سے کھا لے تو روکنا بھی نہیں. بچہ مثلا پیشاب کو اگر ناپسندی کی وجہ سے پی رہا تو روکنا واجب نہیں ہے, لیکن خود سے نہیں پلا سکتے. لیکن موجودہ مراجع چاہے آغا کوئی ہوں یا آغا کو نہیں, دونوں کہتے ہیں کہ عین نجس بچے اگر کھا لے تو اسے روکنا نہیں ہے, اور اگر آپ خود بھی کھلا دیں تو کوئی حرج نہیں, مستحب ہے, بہتر ہے کہ نہ کھلائیں. لیکن اگر عین نجس کسی وجہ سے بچے کو کھلا دینا پڑا تو وہ حرام نہیں ہے، عین نجس بھی کھلا سکتے ہیں اور خود کھا رہا ہو تو اس کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ ایسی چیز ہو جس کے کھانے سے اسے نقصان پہنچ جائے، کوئی ایک الگ مسئلہ، کہ نقصان دہ چیز سے بچانا تو واجب، مگر اس میں نجاست کی بات نہیں، وہ تو پاک چیزوں میں بھی کوئی نقصان دہ چیز کھائے تو روکنا واجب، یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب آئیے آخری چیز جو زیادہ پیش آتی ہے، وہ یہ کہ متنجس بچہ کھا لے، مثلا پانی کے اندر خون کا قطرہ گر گیا اور بچہ وہ پانی پی رہا، یا شربت یا چائے میں کوئی نجاست گر گئی بچہ وہ پی رہا، اس کا مسئلہ کیا؟ اچھا اس میں بھی پرانے علماء دو حصے کرتے کہ وہ جو متنجس ہے جو عام چیز نجس ہو گئی، اگر بچے نے خود نجس کی ہے تو آپ اس کو کھانے کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر بچے نے نجس نہیں کی، آپ نے نجس کی یا کسی اور نے نجس کی تو نہیں کھلا سکتے۔ موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ہمارے نزدیک واجب نہیں، متنجس چیز چاہے بچہ خود اس کو نجس کر رہا ہو تب بھی آپ بچے کو ایک چیز کھلا سکتے ہیں، چاہے کہیں اور سے چیز نجس ہو گئی، مثلا ہماری غلطی سے نجس ہو گئی، یہ بھی ہم بچے کو کھلا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نشے والی چیزوں کے علاوہ باقی جتنی بھی نجس چیزیں، چاہے عین نجس ہو چاہے متنجس ہو، بچہ اپنے ہاتھ سے نجس کرے یا ہم اسے نجس کر کے دیں، بچہ خود کھا رہا ہو یا ہم کھلا رہے ہیں، یہ ساری صورتیں بالکل جائز ہے۔ تو اب اس کے اندر ایک مسئلہ، مثلا جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ گھر میں شربت بنا ہے یا چائے بنی ہے بہت ساری، وہ تو جیسا آپ نے سنا بھی ہوگا اکثر کہ بڑے کو تو کھلانا یہ سب حرام، بڑے کے لیے تو یہ صحیح نہیں، بچے کے لیے جائز ہے، کہ بچہ اپنے استاد سے کہتا ہے کہ امی کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کے لیے مرغی بھجوائیں، اور استاد نے ہم انتظار شروع کیا، ایک ہفتہ گزر گیا مرغی نہیں آئی، لیکن پوچھ لیا کہ بیٹا مرغی کا کیا ہوا، تو گھبرا کے کہا وہ تو صحت یاب ہو گئی اور اب تو دانا کھانے لگی۔ تو یہ تو صورتحال جو مسئلے کی ہے یہ تو غلط، لیکن وہ صورتحال بالکل صحیح ہے کہ آپ نے محلے کے سارے بچوں کو جمع کیا، آؤ آج ہم تمہیں شربت پلاتے ہیں، آؤ آج ہم تمہیں چائے پلاتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اگر آپ کے گھر کا شربت یا چائے نجس ہوگی تو کسی بالغ کو تو آپ نہیں کھلا سکتے، نجس شربت یا نجس چائے کا استعمال حرام، اور اس کے پاک کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں مضاف ہے، لیکن کیونکہ نابالغ بچوں کو کھلایا جا سکتا تو آپ پورے محلے یا پورے شہر کے بچوں میں بھی تقسیم کریں، تو شرن آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، شرن آپ نے کوئی خطی نہیں کی۔ تو مسئلہ اس جگہ اختتام کو پہنچا کہ وہ پانچ چیزیں کہ جو خود ہمارے پاس ہوں تو انہیں پاک کرنا واجب، لیکن اگر دوسرے کو ہم دیکھیں کہ وہ نجاست کے ساتھ والی چیز کو استعمال کر رہا، نجس چیز کو استعمال کر رہا، تو بڑے آدمیوں کو کب بتانا ہے کب نہیں بتانا، بچوں کا کیا مسئلہ ہے، یہ مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ آئندہ جمعے ہماری گفتگو شروع ہوگی اس منزل اور اس مقام سے کہ وہ چیزیں، وہ چار چیزیں کہ جن کو خود بھی نجس کرنا حرام ہے اور دوسرا نجس کرے تب بھی ہم پر واجب ہے کہ ہم اسے پاک کریں، خود نجس کرنے تب بھی واجب ہے کہ پاک کریں۔ آج سے پہلے کہ ہم اپنے دوسرے موضوع پر گفتگو شروع کریں، ایک مرتبہ درود کے التماع ہے۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ دنیا کو نظر انداز کرنا بھی مومن کا طریقہ نہیں، یہ بڑی خرابی صاحبان ایمان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بعض اوقات یہ دیکھ کر کہ قرآن کی مسلسل آیتوں نے، معصوم کے مسلسل فرامین نے مومن کو دنیا سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب پھٹے پرانے کپڑے ہی میں زندگی گزارنا، ٹوٹے پھوٹے مکان ہی میں رہنا، یا میں اور واضح کر دوں کہ ساری زندگی دفتروں میں بیٹھ کر کلرکی کرنا، بس یہی مومن کا مقصد زندگی ہے، اور وہ ساری توجہ اس کی آخرت کی جانب ہونا چاہیے، نمازیں زیادہ ہوں، تلاوت قرآن زیادہ ہو، دعائیں زیادہ ہو، یہ بات تو صحیح ہے کہ زیادہ ہو، لیکن باقی اپنی زندگی میں ترقی، اپنی زندگی کو بہتر بنانے، اپنی زندگی کو جد و جہد کے ذریعے بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض مقامات پر اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ مومن قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، اور قناعت کا مطلب معاشرہ خاص چیز دے لیتا، یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ 20 سال کے کلب بھی آپ کو اپنے قوم میں مل جائیں گے. آپ کو 20 سال کے اگر ایک آدمی جس جگہ سے ملازمت شروع کی تھی مثلا کیشیئر سے, تو وہیں پر ہوتا ہوا مومن بھی آپ کو مل جائے گا. اور یہی خرابی ہے, کیونکہ یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ترقی کرنا. اس اعتبار سے جس وقت انسان اپنی ملازمت کا آغاز کرتا تو یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں جو یہ کام شروع کر رہا ہوں اس میں اگر ترقی ہو تو میرا کتنا نقصان ہو جائے گا. مثلاً میں مثال دے دوں کہ بینک کی ملازمت شروع کر رہے, مثلا پوچھا ایک عالم سے, ایک وکیل سے, ایک مشتہد سے, بینک کی ملازمت کر رہا ہوں اس کا کیا حکم. اس نے مسئلہ بتایا کہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں ملازمت حرام ہے, فلاں ڈپارٹمنٹ میں ملازمت حلال ہے. تفصیل کے ساتھ بتایا. اس نے جھٹ سے یہ دیکھا کہ میں جہاں پہ ہوں وہ تو حلال والا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ تو میرے لیے حلال ہو گئی نوکری, اور نوکری شروع کر دوں. مگر ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہ جس ڈپارٹمنٹ میں تم نوکری شروع کر رہے اس وقت تو حلال ہے, مگر کیا اس پر غور کیا کہ اگر تمہاری دو یا تین ترقیاں ہو گئیں, اگر تمہارا گریڈ بڑھ گیا, تو پھر تم جس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ گے وہ بھی حلال رہے گا یا حلال نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ کام حلال, مثلاً کیشیئر کا کام ہو سکتا ہے جائز, لیکن اگر تم کیشیئر سے ہیڈ کیشیئر بن گئے تو کیا اس وقت بھی تمہارا یہ کام جائز رہے گا؟ یہ ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اب میں یہ بتا دوں کہ فقہ میں یہ نہیں کہ آپ کام شروع کرتے وقت آگے کو دیکھیں. فقہ میں تو یہ کہ ابھی کام شروع کر دیں, ابھی حلال ہے تو ٹھیک, لیکن جب نیکسٹ گریڈ میں گئے تو اب حرام ہو گیا, اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. تو اب اس مقام پہ ہوتا کیا ہے کہ دو ہی چیزیں ہوں گی کہ اس آدمی نے جب ایک نوکری شروع کی بینک کے حلال ڈپارٹمنٹ میں, اور یہ معلوم ہے کہ اس حلال ڈپارٹمنٹ میں جو اگلی ترقی ہو جائے گی وہ حرام ہو جائے گی, کیونکہ ہر وہ بینک کا محکمہ یا بینک کی میز, بینک کی ہر وہ ٹیبل, بینک کا ہر وہ گریڈ جہاں بیٹھ کر انٹرسٹ کے واؤچر پہ سائن کرنا پڑے وہ حرام ہو جاتا. جب انسان آفیسر گریڈ میں پہنچتا تو تقریباً 90% ہی حرام قسم کے ڈپارٹمنٹ ہیں. تو اب یہ کیوں نہیں دیکھا؟ دو ہی وجوہات ہوں گی, یا تو یہ کہ دوسرے ترقی کے بعد دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو تیار ہو چکے ہیں کہ پھر حرام کھا لیں گے, کوئی بات نہیں, اور اگر یہ بات ہے تو ابھی پوچھنے کی کیا ضرورت. یا یہ کہ ترقی کا جذبہ ہی نہیں, خیال ہی نہیں, سوچا بھی نہیں ہے کہ ہمیں ترقی ہو سکتی, اسی کو بڑا غنیمت سمجھا کہ ہم کو 600 یا 800 یا 1000 کی ایک نوکری مل گئی ہے, یہی اس وقت بہت غنیمت نظر آ رہی ہے. ذہن میں یہ خیال ہے کہ ترقی تو دوسروں کو ملا کرتی ہے, ہم میں اتنی صلاحیتیں کہاں, ہمارے وہ اثر و رسوخ کہاں کہ ہمیں ترقی ملے. یہ خیال, یہ جو دوسرا خیال ہے, اسلام اس کا سخت مخالف ہے بعض مقامات پہ, اور میں نے اس کی مثالیں آپ کو پچھلی دفعہ دی. اگرچہ مثالوں کے مقامات دوسرے, پیغمبر قبر بھی بناتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ دو کہ یہ قبر جو ہے تب تک کام آ سکتی ہے, اس کو اتنا مضبوط بنا دو کہ یہ نہ ہو کہ ابھی لاپرواہی سے بنا اور بعد میں تمہیں افسوس ہو. امام اگر ایک اپنے ماننے والے مومن کے گھر جاتے ہیں اور جہاں معلوم ہے کہ اس کی حیثیت ہے, پھر بھی اس کو پرانے مکان میں دیکھتے ہیں تو ڈانٹ دیتے ہیں. علامہ ہلی اگر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے اپنے سامنے جو معیار رکھا, جس منزل تک بیٹے کو پہنچنا, بڑا چھوٹا معیار ہے علامہ ہلی کے حساب سے, تو بیٹے کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے یہ ذہن میں رکھا ہے تو دیکھا, واقعات آ چکے ہیں, صرف ان سے ربط ملانا. مومن کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے کہ وہ دنیاوی ترقی کو بھی ہر وقت اپنے ذہن میں رکھے. آج کلرک بننا ہے تو یہ ہیکٹر کے کلرک بننا, کہ ٹھیک ہے اس وقت بغیر ملازمت کے گزارا نہیں ہے خاندان کا, خاندان ہمارا محتاج ہے, لیکن ہمیں دنیا میں بھی ترقی کرنا. اس اعتبار سے یہ مشہور روایت ہے کہ لا معاش لمن لا معاش لہ, جس کی معاش بہتر نہ ہو, جس کے پاس روزی گزارنے کا انتظام بہتر نہ ہو, اس کی آخرت کبھی بہتر نہیں ہو سکتی, اس کی آخرت نقصان میں پڑ جائے گی, اس کی آخرت خطرے میں پڑ جائے گی. معاش کو بہتر بنانے کے لیے معاش کو بہتر بنانا پڑتا, سورس آف انکم بہتر ہو تو وہ آخرت جو سورس آف جنت ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہو جایا کرتی ہے. صرف اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کیونکہ زندگی کی ابتدا ہے, ضروریات محدود ہیں, اس لیے ایک لڑکی کی نوکری بھی غنیمت لگ رہی ہے, لیکن اسی حالت میں جب بیوی ہوگی, جب بچے ہوں گے, جب ذمہ داریاں بڑھیں گی, یہ حرام کی طرف چلا جائے گا, یا ذہنی طور پر پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا, یا دین ہی سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے گا. پہلے آگے تصور سے آگے بڑھنا کہ آگے کیا حالات پیش آنا ہے اور اس کی مناسبت سے مجھے کیا ترقی کرنا. اچھا اس سلسلے جو مزید مجھے وضاحتیں کرنا اس کو میں ایک طرف رکھتے ہوں تو اس کا وقت انشاءاللہ اب اس کے بعد والی تقریر میں آئے گا. ایک اور پہلو کو بھی واضح کروں. پچھلے ہفتے میں نے دنیاوی پہلو واضح کیا کہ امام کہہ رہے ہیں گھر اچھا بنا دنیاوی اعتبار سے. علامہ علی کہہ رہے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرو جتنا امام کا. رسول کہہ رہے ہیں کہ قبر بہتر بناؤ. اب دیکھیے دین میں ایک اور پہلو بھی ہے ترقی کا. کیوں ترقی ہم کریں؟ کیوں پیسہ زیادہ جمع کریں؟ کیوں اچھا مکان بنائیں؟ یہ کیوں ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. اور وہ پہلو یہ ہے کہ مسلمان یا مومن جب رہے گا اس دنیا میں رہے گا دوسروں کے درمیان. اور اسلام نے اس چیز کی بڑی اہمیت سمجھی کہ شوکت دین شوکت اسلام شوکت ایمان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے دل میں خیال ہو جائے کہ مسلمان مساکین کے قوم کا نام ہے, اسلام غریبوں اور بھکمنگوں کے قوم کا نام ہے. مسلمان کی وہ حالت کہ وہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائے چاہے انفرادی طور پر ہو یہ اسلام کو ناپسند ہے, یا اجتماعی طور پر ہو کہ کبھی اس بڑی طاقت کے دروازے پہ کاسہ گدائی لے کے کھڑے, کبھی اس بڑی طاقت کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں. یعنی قوم کے اندر نہ انجینئرز ہیں نہ ڈاکٹرز ہیں نہ ماہرین معیشت ہیں نہ دنیا کے عام کام کرنے والے ذہین لوگ ہیں. ہر اعتبار سے قوم زوال کے اندر ہے. تو اب اس کے اندر دین کی طاقت کمزور ہو رہی ہے, دین کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور اسلام اس چیز کو بڑی امپورٹنس دیتا ہے کہ تمہیں مجموعی اعتبار سے مل کر بھی دنیا کے سامنے ظاہر کرنا کہ اسلام یتیموں اور مسکینوں کا دین نہیں ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو دنیا کی بہتر زندگی کا حکم اس لیے دے رہا ہے کہ اطمینان سے کھڑے ہو سکو, اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو سکو. میں بڑی بھونڈی مثال دیتا ہوں لیکن شاید آپ کے لیے بات واضح ہو جائے کہ میں اکثر اپنی مجالس میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کے نالج میں وہ ساری باتیں نہیں جو میری نالج میں اس لیے آ جاتی ہیں کہ مجھے مجلسوں میں جانا پڑتا. یاد رکھیے اگر ایک عالم دین معاشی اعتبار سے کمزور ہے تو جب وہ ممبر کے اوپر جائے گا تو اسے اس بات کا خیال کرنا پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ ممبر کی کیا خواہش ہے. مجلس پڑھنے والا سود کا کاروبار کر رہا ہے تو سود کا تذکرہ وہ اتنے کھل کے نہیں کر سکے گا, اور اگر کر گیا تو تبلیغ کا یہ سلسلہ رک جائے گا کیونکہ آئندہ کبھی اس کو نہیں بلایا جائے گا. اگر وہ معاشی اعتبار سے مفلوج ہے کمزور ہے اس کو اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس بانی محفل سے یا امام باڑے کے منتظم کو بنا کے رکھنا ہے تو وہ کم سے کم وہ غلطیاں نہیں بیان کر سکتا ممبر سے جو اس میں پائی جاتی ہے. یہی چیز مجموعی دماغ سے چھوٹی سی مثال میں نے دی. کیوں اس کی زبان رک جاتی؟ کیوں وہ کمزور پڑ جاتا؟ کیوں وہ حق کی بات نہیں کہہ سکتا ہے؟ جس اعتبار سے کہ وہ حالات دیکھ رہا ہے, اسے معلوم ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف میں نے کچھ کہا تو آئندہ میں اس سے کسی قسم کا نفع حاصل نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ مجلس پڑھنے والا معاشی اعتبار سے طاقتور, اس کے اندر وہ محتاج نہیں ہے اس مجلس پڑھوانے والے کا, جس کے گھر میں یا جس کے ادا خانے میں یا جس کے امام باڑے میں مجلس ہو رہی ہے, تو اسے کبھی بھی خوف نہیں آئے گا کلمہ حق بیان کرتے ہوئے. ہمارے بعض ارباب ممبر کی خاموشی کا ایک سبب یہ بھی ہو جاتا ہے عراق اور ایران کے مراجے کی اس ہمت کا کہ وہ بڑی طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں. ایک سبب یہی ہوتا ہے کہ ان کو نہ حکومت سے کچھ لینا ہے, نہ کسی سرمایہ دار سے کچھ لینا ہے, نہ کسی کی خوشامد کرنا ہے. وہ معاشی اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں کہ حکومت ان کی محتاج ہو جاتی ہے. اور یہی وہ راز ہے, یہی وہ سر ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ بعض اوقات حکومتوں نے مدد کرنا چاہیے. آغایا ابوالحسن اصفہانی جو سن 30 سے سن 45 کے عرصے کے مستحد عالم تھے, یعنی آج اس سے پہلے آغائے محسن عظیم, ان سے پہلے آغائے بروجردی, اور ان سے پہلے آغایا ابوالحسن اصفہانی, انگریزوں نے آ کر ان کو پیش کر کی تھی. نجف کے مدارس کو دیکھا, نجف کی حالت کو دیکھا, وہاں آنے والے طالب علموں کی کثرت کو دیکھا, آگے پیش کر کی کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ثواب میں شریک ہو جائے. جیسے ہندوستان کے بہت سے مدارس کو انگریزوں نے مدد دی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ تاریخ کو دیکھنے والوں کو پتا. لیکن جس وقت وہاں پیشکش کی گئی تو انتہائی حقارت کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا, اور نجف کے حوزہ علمیہ سے عراق کی جتنی کیبنٹ حکومتیں ٹکرائیں وہ اسی مسئلے پہ آ کے ٹکرائیں کہ وہ حوزہ علمیہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی, وہ اپنا تابع کرنا چاہتی تھی. اور حوزہ علمیہ میں جو اتنی طاقت رہی کہ اس نے ان تمام حکومتوں کو فنا کر دیا, اور آج کی ظالم ترین حکومت کے باوجود حوزہ اپنی جگہ برقرار ہے. وہ اس لیے کہ معاشی اعتبار سے مضبوط ہے. اسے کہتے ہیں شوکت اسلام. اور میں اس لیے ایک مثال اور دے دوں تاکہ بات پچھلی تقریر میں کچھ دنیاوی باتیں آئی تھیں، آج کچھ دینی باتیں ہوں، دونوں کو جمع کر کے خلاصہ آئندہ تقریر میں آپ کے سامنے آئے. ایک آخری بات مجھے تاریخ سے پیش کرنا، پیغمبر اسلام مدینے سے مکے جا رہے ہیں، یہ راستے میں پیغمبر اسلام کو ظاہری طریقے سے ایک افواہ کا پتہ چلا، ایک افواہ پھیلی ہوئی مکے میں. یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا، سن 6 ہجری میں خیبر کی جنگ کے بعد، خیبر کی جنگ سے پہلے اور خندق کی جنگ کے بعد پیغمبر اسلام نے شہر مدینہ میں خواب دیکھا کہ وہ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. نبی کا خواب حجت، پیغمبر نے اگلے دن لشکر اسلام کو تیار کیا کہ ہمیں مکہ جانا، ولی الہی آ چکی. حدیبیہ کے مقام پہ سن 6 ہجری میں اس لشکر کو روکا گیا اور ایک صلح نامہ طے پایا جس کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال وہ آ سکتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، مگر شرط یہ ہے کہ بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے. پیغمبر اسلام نے صلح نامے پہ عمل کیا، اس سال واپس آ گئے. 7 ہجری میں اگلے سال گئے، تو 7 میں پیغمبر گئے اور اس کے بعد اگلے سال 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. جب 7 ہجری میں اس معاہدے کے تحت پیغمبر دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حدیبیہ کے صلح نامے کے اگلے سال راستے میں ایک خبر ملی کہ مکے کے کافروں میں ایک افواہ پھیلا دی گئی. مکے کے ان سرداروں نے جو بدر و احد و خندق کی شکست کے بعد اپنی قوم کے مورال کو ڈاؤن دیکھ کر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قوم میں ایک ہمت پیدا ہو، ایک افواہ پھیلا دی کہ مدینے کے اندر جو مسلمان گئے تھے مکے سے وہ سب بہت پریشانی کی حالت میں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب دنیا کی دو اقوام میں اس قسم کا اشتراک ہو کہ ایک علاقے سے لوگ ہجرت کر کے جائیں، تو جو علاقہ جہاں سے ہجرت کی گئی یہ لوگ ہمیشہ ان کی اپنے پرانے ساتھیوں کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر پتہ چلے کہ وہ کمزور پڑ گئے تو یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہاں دیکھو اب پچھتا رہے ہیں، ہاں دیکھو اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا. جیسے پاکستان اگر ہندوستان سے علیحدہ ہوا تو ہندوستان کے ہندوؤں کو بڑی خوشی ہوتی جب یہ خبر ملتی ہے کہ یہاں یہاں کی حکومت کمزور، یہاں دیکھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تم غلطی کر رہے ہو الگ ہو کے، آج پچھتا رہے ہو، آج بھگت رہے. اور یہی مسئلہ پاکستانیوں کا ہے بنگلہ دیش کے بارے میں. تو بہرحال وہی مکے والوں کی کیفیت تھی کہ یہ جو ہم کو چھوڑ کے گئے ہیں آج یہ خبر پھیلا دی گئی کہ بڑے کمزور ہو گئے ہیں، وہاں جا کے بیمار پڑ گئے ہیں، آب و ہوا ان کو سازگار نہیں آ رہی ہے، ارے یہ تو بس مرنے کے قریب ہیں، اب یہ ہم سے کیا مقابلہ کریں گے. پیغمبر اسلام کو ایک خبر پتا چلی، یہ ایک افواہ، ہر افواہ پہ عمل نہیں کیا جاتا، مگر یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جس سے مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے. فقط اس کے اندر اس خبر میں یہ پہلو نہیں ہے کہ کچھ لوگ کمزور ہو گئے، پہلو یہ ہے کہ اسلام ایک کمزور دین ہے، اسلام قبول کرنے والوں نے غلطی کی، پیغمبر نے حکم جاری کیا، اور ایسا حکم کہ آج تک ہمارے تقریباً سارے فقہاء اس کو سنت مانتے ہیں. پیغمبر نے کہا اچھا یہ خبر انہوں نے پھیلائی، چلو جب تم داخل ہو حرم کے اندر اور خانہ کعبہ کا طواف کرو، تو مکے کا نقشہ اگر آپ کے ذہن میں ہو یا مکے کی جغرافیائی حالت، خانہ کعبہ بالکل درمیان میں نشیب میں ہے، چاروں طرف پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور یہ بات تو بالکل معلوم ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو ہمیں دیکھنے کے لیے سارے کافر اپنے مکانوں کی چھت پہ کھڑے ہوں گے، پہاڑیوں پہ کھڑے ہوں گے، اسے ذرا دیکھیں تو صحیح وہ مسلمان کس حالت میں ہے. تو آج سے 10 سال پہلے ہم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، پیغمبر نے حکم دیا کہ چاہے ضعیف ہو یا جوان ہو، جب تم خانہ کعبہ کا طواف کرو تو عام طریقے سے طواف نہ کرو جو آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ گھوم رہے ہیں، نہیں اس طریقے سے طواف کرو جس طریقے سے تقریباً آج کل کی جوگنگ ہوتی ہے، کہ اپنے کاندھوں کو، اپنے شانوں کو ہلاتے ہوئے، اپنے مٹھیوں کو بند کر کے، اپنے سینے کو چوڑا کر کے تقریباً دوڑتے ہوئے طواف کرو، مکمل دوڑ بھی نہ ہو تاکہ خانہ خدا کا مذاق بھی نہ اڑے، لیکن عام طریقے سے نہ کرو کہ ان کو احساس ہو جائے کہ شاید مسلمان کمزور، کیونکہ اگر یہ خبر پھیل جائے کہ فلاں آدمی کمزور تو چاہے وہ عام طریقے سے چلے دیکھنے والے ان کو کمزور دیکھیں گے. پیغمبر نے کہا نہیں، اپنی طاقت دکھاتے ہوئے، کندھوں کو ہلاتے ہوئے، اپنے سینے کو چوڑا کر کے دوڑتے ہوئے آگے بڑھو، دوڑنے اور چلنے کی کیفیت، تاکہ احساس ہو جائے ان کافروں کو کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں بلکہ اسلام نے ہمیں اور طاقتور بنا دیا ہے. چنانچہ آج تک یہ مسئلہ فقہاء لکھتے آئے ہیں کہ جب کوئی آدمی پہلی مرتبہ مکے میں داخل ہو اپنے سفر میں تو پہلا طواف اس طرح سے کرے. ہاں بات کے طواف اس طرح نہیں کرنا, پہلا اس طرح سے کرنا, یہ سنت رسول جی. یہ کیوں اس طرح سے طواف کروایا؟ تاکہ دنیا والوں کے سامنے عموماً اور کفار مکہ کے سامنے خصوصاً مسلمانوں کی طاقت آ جائے, ان کو پتا چل جائے کہ یہ کمزور و مسکین لوگ نہیں ہیں. بالکل وہی چیز آج کے زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو مجموعی اعتبار دنیا کے سامنے تاثر کے ساتھ پیش کرنا ہے. یہ خوددار قوم ہے, اپنی ضروریات خود پوری کر لیتی ہے, کسی کے آگے بھیک مانگنے سے اس کا کام نہیں چلتا, دوسروں کی محتاج نہیں ہے. اب اس دوسرے پہلو کو ذہن میں رکھیے, اور پہلا دنیاوی پہلو, دوسرا دینی پہلو, ان دونوں کو ملا کے نتیجہ کسی تقریر میں آپ کے سامنے آئے گا. اور میں پھر بتا دوں کہ میری ساری گفتگو کا دار و مدار جملے پر ہے کہ ہماری قوم جو لڑکوں کی قوم بنتی جا رہی ہے, اس تصور کو ذہنوں سے نکالنا ہے. یہ تین کا حکم ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ تفصیل میں آئے گی. آج کی تفصیل اختتام کو پہنچی, اور میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ مسائل دقیق ہیں, طویل ہیں, پھر بھی لوگوں کی دلچسپیاں ابھی تک اتنی کم نہیں ہوئی. اس اعتبار سے 40 منٹ مسائل کا جو وقت ہے, اس تجربے کو مزید 1 مہینے آگے بڑھایا جاتا ہے. تو اب سوال جواب کا وقت شروع ہو چکا ہے. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر لیا جائے. سوال